لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين وقال الله في مقام آخر والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ظهرت البدع والفتن وسبة صحابي فليجير العالم علمه صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم صدر جلسہ علماء کرام انجمن سپاہ صحابہ اور ایم کیو ایم کے ضیالے عزیز نوجوانوں گرامی قدر سامعین جلسہ آپ کے شہر میں آپ سے جلسہ عام میں مخاطب ہونے کے لیے اور آپ سے دینی گفتگو اور اپنے مذہبی خیالات سے اظہار کرنے کے لیے میری یہ آج پہلی حاضری میں انتہائی مسرت محسوس کر رہا ہوں کہ آپ حضرات نے اتنی بڑی تعداد میں آج کے اس پروگرام میں شرکت کر کے سپاہ صحابہ کے نوجوانوں کی اور میری حوصلہ افزائی فرمائی ہے اللہ رب العزت آپ کو اس کی بہتر جزا عطا فرمائے آپ کی آمد کی غرض اور میری حاضری کا مقصد دین کو بیان کرنا ہے اور دین سننا ہے. بیان کرنے اور سننے کے بعد مجھے اور آپ کو آپ کرنا چاہیے کہ ہم اس پہ عمل بھی کریں گے. کیونکہ میری پہلی آمد ہے آپ نے بہت سارے حضرات کو ہوں گے کہ جو میرے جذبات احساسات سے میرے طرز کلام سے انداز گفتگو سے آگاہ نہیں اور کچھ حضرات وہ بھی ہوں گے کہ جنہوں نے براہ راست یا ریکارڈ شدہ میری گفتگو سنی ہو. جن حضرات نے میری معروضات کو سماعت کیا ہوا ہے انہیں میرے جذبات میرے احساسات میرے خیالات و افکار کا بخوبی علم ہے. اور جن حضرات نے آج سے پہلے میری گفتگو نہیں سنی ہے میری کوشش یہ ہوگی کہ میں بڑے آسان اور سادے لفظوں میں انہیں اپنے موقف سے آگاہ اور یہ کوشش بھی میری ہوگی کہ میں واضح اور قطعی دلائل سے اپنے موقف کو مزین کر اور پھر آپ کو دعوت فکر دوں کہ آپ پوری دیانتداری کے ساتھ ہمارے اس موقف پر غور فرما کر ہمارے ساتھ تعاون فرمائیں اور آپ کو سوچنے کا غور کرنے کا موقع دوں گا کہ آپ پوری دیانتداری کے ساتھ اور قبر و آخرت کو سامنے رکھتے ہوئے ہمارے موقف پہ غور فرمائیں. کوئی بھی بات جبر اور تشدد سے کسی سے نہیں منوائی جا سکتی اور اگر جبر کر کے تشدد کر کے وقتی طور پہ کسی کو جھکا بھی لیا جائے یا اس سے کوئی بات منوا لی جائے تو وہ پائیدار نہیں ہوتا نہ اس کی کوئی اہمیت ہوتی ہے اور نہ ہی اس کے کوئی آنے والے حالات میں بہتر فوائد نکلتے فائدہ اسی بات کا ہوتا ہے کہ جو واضح دلائل کے ساتھ کی جائے اور سننے والے اس کو دیانتداری کے ساتھ دل سے قبول کریں تو اس کے بہتر نتائج نکل سکتے ورنہ سننا بھی بیکار جائے گا اور بیان کرنا بھی بیکار جائے گا. اس کانفرنس کو ایک مقدس عنوان سے معنون کیا گیا جس سے مراد اور مقصود کعبۃ اللہ کا تحفظ ہے. حرمین شریفین کا احترام اور ان ہر دو مقدس مقامات کی اہمیت کو بیان کرنا یہ ضرورت کیوں محسوس ہوئی اور ملک کے مختلف حصوں میں تحفظ حرمین شریفین کانفرنس کے انعقاد کے پروگرام کیوں بنائے گئے، بلکہ مختلف شہروں میں حرمین شریفین کے تحفظ کے لیے مظاہرے بھی کیے گئے، اخبارات کا مطالعہ رکھنے والے دوست آباد اس سے بخوبی آگاہ ہیں، حرمین کے تقدس کے لیے جلوس بھی نکلے، مظاہرے بھی ہوئے، کانفرنسیں بھی ہوئیں، احتجاج اور مطالبات بھی ہوئے اور اب تک جاری ہیں. یہ ضرورت کیوں محسوس کی گئی اور کس لیے مسلمانوں کو اتنی بڑی بڑی کانفرنسیں اور اجتماعات منعقد کرنے پر، اور آج کا یہ اجتماع بھی اسی سلسلہ کی ایک کڑی. ہر وہ پاکستانی جو اخبارات کا مطالعہ رکھتا ہے، ملکی رسائل اور جرائد پڑھتا ہے، یا علماء کے خیالات سے آگاہ ہے، اسے یہ بخوبی علم ہے کہ جب سے ایران میں خمینی شیعہ انقلاب لائے ہیں، اس دن سے شیعت نے اپنے ان عقائد اور نظریات کا کھلے عام پرچار شروع کر دیا جن عقائد و نظریات پر پہلے انہوں نے تکیہ کی چادر ڈال رکھی، اور وہ مسلمانوں سے ڈرتے ہوئے ان عقائد کا اظہار نہیں کرتے تھے، اور بڑی چالاکی کے ساتھ وہ مسلمانوں میں گھل مل کے زندگی گزارتے تھے، اور زیر زمین انڈر گراؤنڈ اپنے نظریات و عقائد کو ایک مخصوص طبقے میں پھیلاتے رہتے تھے. لیکن خمینی کی آمد کے بعد انہوں نے جہاں اور بعض ممالک میں پرپرزے کھولے، وہاں پاکستان میں بڑی تیزی کے ساتھ، بڑی اجلت کے ساتھ انہوں نے اپنے خیالات کا، اپنے نظریات کا اعلانیہ پرچار شروع کر دیا، اور وہ بھی بڑی ایک چالاکی کے ساتھ کہ بظاہر عنوان یہ دیا کہ لا شرقیہ ولا غربیہ، اسلامیہ اسلامی، یا کبھی اس کو عنوان یہ دے دیا اتحاد بین المسلمین، یا کبھی یہ کہہ دیا شیعہ سنی بھائی بھائی. مختلف عنوانات قائم کر کے، مختلف سازشیں کر کے انہوں نے اپنے ان نظریات کی ساخت شروع کی کہ جن پر ایک عرصہ سے انہوں نے تقیے کی چادر ڈالی ہوئی، اور ان کو پھیلانا شروع کر دیا، اور بظاہر یہ اعلان کیا کہ ہم تو اتحاد بین المسلمین کے قائل ہیں، ہم تو شیعہ سنی بھائی بھائی کے قائل ہیں. ایک سادہ لو عوام مناس کا طبقہ بظاہر ان نعروں سے متاثر بھی ہوا، بھائی وہ تو اتحاد و اتفاق کی بات کر رہے ہیں، لیکن یہ وہ طبقہ متاثر ہوا کہ جس طبقے کو شیعہ نظریات کا، ان کے عقائد کا علم نہیں، وہ ان کی اصل بنیاد سے آگاہ نہیں، انہیں تو وقتی طور پر اس بات نے ضرور متاثر کر لیا کہ وہ تو اتفاق و اتحاد کی بات کر رہے ہیں، لیکن جو شیعہ نظریات سے آگاہ یا ان کے مذہبی لٹریچر کا مطالعہ رکھتے ہیں انہوں نے بر وقت یہ آواز اٹھائی کہ یہ دجل ہے، فریب ہے، یہ نعرہ بلند کر کے وہ اپنے عقائد کی آنکھ اشاعت چاہتے ہیں. اور جس طرح وہ ایران میں ایک انقلاب لائے اسی طرح اپنے نظریات پر مبنی وہ پاکستان میں بھی ایرانی انقلاب کی تیاری کر رہے ہیں. میں اسی سلسلہ میں واضح طور پر یہ عرض کروں گا کہ شیعہ آج پاکستان میں زیر زمین خفیہ فوجی ٹریننگ حاصل کر رہا. میں یہ الزام ملک کے مختلف حصوں میں شیعہ مکتب فکر پر عائد کر چکا ہوں اور اسی سلسلہ میں پاکستان کے دو وفاقی وزراء واضح لفظوں میں میری گفتگو ہوئی ہے اور انہوں نے میرے سامنے تسلیم کیا ہے کہ واقعی شیعہ زیر زمین فوجی تربیت حاصل کر رہے ہیں. لیکن جب میں نے یہ سوال کیا کہ حقیقت جب یہ ہے اور آپ مان رہے ہیں تو پھر روک تھام کے لیے کوئی اقدام کیوں نہیں، تو جواب یہ ملا کہ ہم کس کس محاذ پہ کام کریں. گویا دوسرے لفظوں میں حکومت نے اپنی بے بسی کا اظہار کیا. آپ سمجھدار انسان ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جو قوم یا جو طبقہ یا جو فرقہ یا جو گروہ خفیہ فوجی ٹریننگ لے رہا ہے آخر اس کے عزائم کیا ہے؟ کیا وہ اس ٹریننگ کے ذریعے پاکستانی فوج میں شامل ہو کر پاکستان کا دفاع چاہتا ہے، یا وہ یہ ٹریننگ لے کر کوئی ملک کی خدمت کرنا چاہتا ہے؟ قطعاً ایسا نہیں. اگر ان کے دل میں تڑپ اور خواہش ہی ہو کہ ہم اس طرح فوجی تربیت لے کر پاکستان کو موجودہ صورت حالات سے نکالیں، اس کا دفاع کریں، اس کی فوج کو مضبوط کریں، تو انہیں زیر زمین خفیہ ٹریننگ لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. وہ اعلانیہ پاکستان کی فوج میں بھرتی ہو سکتے ہیں. ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے؟ کوئی اس میں رکاوٹ ہے؟ اگر ان کی تڑپ یہ ہو کہ ہم ملک کی خدمت کریں تو اعلانیہ فوج میں بھرتی ہو سکتے ہیں. لیکن ایسا نہیں ہے، بلکہ انتہائی رازداری کے ساتھ خفیہ ٹریننگ. اور پھر آپ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ پبلک کے لوگ چاہے کتنے ہی منظم ہو جائیں، چاہے ان میں کتنے ہی جذبات احساسات ہوں، کتنی جرات اور بہادری ہو، لیکن وہ صرف اپنے پاؤں پر کھڑے ہو کر اتنا بڑا اقدام نہیں کر سکتے کہ وہ خفیہ فوجی ٹریننگ لینے لگ جائیں. یہ کام اسی صورت میں ہو سکتا ہے جبکہ ان لوگوں کی پشت پر کوئی غیر ملکی طاقت. اگر غیر ملکی طاقت نہیں ہے تو چاہے کتنے ہی جذبات ہوں وہ انڈر گراؤنڈ یہ کام تو نہیں نہ کر سکتے، نہ حکومت کرنے دیتی، نہ ایسا ممکنات دیتے، اور نہ اتنا سرمایہ اور دولت ہوتی ہے، اور نہ اتنا اسلحہ مہیا کیا جا سکتا ہے چاہے لوگ کتنے ہی منظم ہو جائیں، چاہے ان کے کتنے ہی جذبات ہوں، لیکن وہ کسی بھی غیر ملکی طاقت کے بغیر یہ کام کبھی سر انجام نہیں دیتے. تو میں نے عرض یہ کی ہے کہ میں یہ الزام ملک کے مختلف حصوں میں عائد کر چکا ہوں کہ شیعہ خفیہ زیر زمین فوجی ٹریننگ لے کر پاکستان میں ایرانی طرز پر شیعہ انقلاب کی تیاری کر رہا ہے. اور اس کی خواہش یہ ہے کہ وہ شیعہ نظریات پر مبنی پاکستان کے آئین کو بدلے، اور اس میں سنی اکثریت کا گلا دبائے اور پھر کھلے عام چوکوں پر چوراہوں پر اصحاب رسول پہ تبرع کرے اور اس کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہ ہو. اب اس کام کے لیے کہ وہ خفیہ یہ تیاری کر لیں, انہیں عام فضا کو ہموار کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ ظاہری نعرہ یہ دے کہ سیاستی بھائی, تاکہ پاکستانی عوام کا لاوا ان کے خلاف نہ بڑھ سکے, پاکستانی قوم ان کے خلاف مظاہرہ نہ کر سکے, اور تیاری مکمل ہونے سے پہلے کہیں ان کے اس پروگرام کو فیل نہ کر دیا جائے. اس لیے ان کا ایک ظاہری نعرہ یہ کہ لا شرقیہ ولا غربیہ اسلامیہ اسلامیہ, یا یہ ہے کہ شیعہ سنی بھائی بھائی, یا یہ ہے کہ اتحاد بین المسلمین. اس جرم پر پردہ ڈالنے کے لیے یہ خشک نعرہ دیا گیا. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ ورنہ جن لوگوں نے آج تک ابو بکر و عمر کو تسلیم نہیں کیا ہے, جو آج بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ روضہ اقدس میں جنت میں سوئے ہوئے, وہ اتنے وسیع الظرف کیسے ہو گئے کہ وہ پاکستان میں ایک عام آدمی کو اپنا بھائی تسلیم کر, جن کی قلبی کیفیت یہ ہے کہ وہ ان دو بڑی شخصیات کو کہ جو آج بھی جنت میں پیغمبر کے پہلو میں ہیں, ان کے لیے تو ان کے دل میں کوئی گنجائش نہیں ہے, کوئی وسعت نہیں ہے, انہیں تو وہ ماننا نہیں چاہتے, لیکن ان دو کو ماننے والوں کو اپنا بھائی کیسے تسلیم کر رہے ہیں؟ یہ وجہ آپ سمجھ سکتے ہیں یا نہیں سمجھ سکتے؟ یعنی اگر ان کے دل میں اتنی وسعت آ گئی اور وہ شیعہ سنی اختلاف سے بالا تر ہو کر کوئی خدمت کرنا چاہتے ہیں, تو انہیں پھر ابو بکر عمر کو بھی مان لینا چاہیے یا نہیں مان لینا چاہیے؟ لیکن ان کو تو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے, اور ان دو کو ماننے والے ایک عام آدمی کو جو آپ کے شہر میں کسی بھی خفیہ مقام پہ رہتا اسے بھائی ماننے کو تیار ہے. یعنی ایک طرف تو ان کے دل کی وسعت کا یہ عالم ہے کہ ایک عام سنی کو بھائی بنا رہے ہیں, اور دوسری طرف تنگ نظری کا یہ عالم ہے کہ وہ ابو بکر عمر تک کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. ایک سمجھدار آدمی کے لیے سمجھ لو کوئی مشکل نہیں ہے کہ ان کا یہ نعرہ کہ شیعہ سنی بھائی بھائی, یہ اپنی اس خفیہ فوجی ٹریننگ پر پردہ ڈالنے کے لیے ایک چکر کے طور پہ استعمال کیا جائے, ورنہ اس کی کوئی اور حقیقت نہیں ہے, اور نہ ہی کسی بنیاد پر شیعہ سنی بھائی بھائی بن سکتے. میں آگے چل کے اس کی وضاحت کرنا چاہوں. میں آپ کے شہر میں پہلی بار آیا ہوں اور بڑے جذبات لے کر آیا ہوں, لیکن مسلسل کئی دن کی بے آرامی کی وجہ سے شدید نزلہ اور زکام ہے. صاحب اگر آپ نے میرا ساتھ دیا تو میں آپ کے جذبات پر پورا اترنے کی کوشش کروں. باہر کیس میں آگے چل کر اس عنوان کو بھی ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ شیعہ سنی بھائی بھائی کیسے بن سکتے ہیں, اور یہ ہو بھی سکتا ہے یا نہیں, یہ ممکنات میں سے بھی ہے یا نہیں. صاحب میں سرے دست یہ کہنا چاہتا ہوں کہ شیعہ فوجی ٹریننگ جو خفیہ لے رہا ہے اس پر پردہ ڈالنے کے لیے اس کی سازش یہ ہے کہ وہ شیعہ سنی بھائی بھائی کا اور اتحاد بین المسلمین کا نعرہ بلند. اگر واقعی شیعہ اور ایرانی حکومت لا شرقیہ ولا غربیہ پہ ایمان رکھتی ہے اور وہ اتحاد بین المسلمین چاہتی ہے, تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ عراق ایران جنگ کو باقی رکھا جائے. شاید آپ کو میری بات سمجھ نہیں آ رہی. ایران عراق جنگ کو باقی رکھنے کی کوئی وجہ نہیں ہے اگر ایرانی حکومت واقعی اتحاد بین المسلمین چاہتی ہے. پاکستان میں تو اس کا اتحاد کا نعرہ ہے اور عراق کے ساتھ پاکستان میں اس کا اتحاد کا نعرہ ہے
اور حرمین شریفین میں باقاعدہ ہر سال مظاہرہ ہے اور کوئی احترام نہیں ہے بیت اللہ پر. سعودیہ کے خلاف مسلسل زہر اگلا جاتا ہے اور پاکستان میں شیعہ سنی بات اور اس تیاری کے ذریعے جہاں وہ پاکستان میں شیعہ انقلاب چاہتے وہاں اس کی خواہش یہ بھی ہے اور وہ باہر آ کے بھی چکے ہیں کہ ایران کی سرحد ہی نہیں ہے. یعنی خمینی پوری دنیا کا واحد لیڈر بننا چاہتا ہے اور واضح لفظوں میں خمینی اپنی کتاب الحکومت الاسلامیہ نے یہ تحریر کر چکا ہے ولایت فقیہ کے عنوان سے کہ ایک شخص ایسا ہونا چاہیے جو امام کا نائب ہے اور اس نائب امام کو وہ اختیارات حاصل ہوتے ہیں جو رسول کو ہوتے ہیں. یہ کھل کے اس نے لکھا اور اپنے آپ کو وہ امام کا نائب کہتا ہے. اس لحاظ سے گویا اس نے اپنی قوم کو ذہن یہ دیا کہ مجھے وہی اختیارات حاصل ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل تھے. اور یہ واضح بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقتدار کی سرحدیں نہیں بولیے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقتدار کی سرحدیں آپ پوری دنیا کے رسول تھے اور پوری دنیا آپ کے زیر اطاعت تھی اور ہے. تو اسی نقطہ نگاہ سے خمینی آج بھی اعلان کر رہا کہ ایران کی سرحدیں نہیں ہیں. آخر سرحدیں نہ ہونے کی وجوہات کیا؟ پوری دنیا کا وہ واحد لیڈر کس بنیاد پہ بننا چاہتا ہے؟ اس کی بنیاد اس نے یہ ڈالی کہ ایک امام کا نائب ہوتا ہے اور اس نائب امام کو وہی اختیارات حاصل ہوتے ہیں جو رسول کو ہوا کرتے ہیں. اس عنوان پر اس نے ایک ذہن تیار کر کے اعلان کیا ہے کہ ایران کی سرحدیں نہیں. اور اسی بنیاد پہ وہ ہر سال بیت اللہ میں تقریب کاری کا پروگرام بنا چکے ہیں. گزشتہ سال 1,00,000 غالباً 25,000 ایرانی گئے. دنیا بیت اللہ کا طواف کر رہی ہے. لوگ مذہبی جذبات کے ساتھ حجر اسود کو چوم رہے ہیں. روضہ نبی پہ سلام پڑھ رہے ہیں. مسجد نبی میں نمازیں پڑھ رہے ہیں. اور دنیا تڑپ تڑپ کے رات اور دن وہ بیت اللہ میں گزارنا چاہتی ہے جبکہ ایرانی اس وقت بھی وہاں مظاہرے پہ لگے ہوئے جلوس پہ لگے ہوئے. نہ ان کی نگاہ میں روضہ نبی کا کوئی احترام ہے نہ بیت اللہ کا کوئی احترام ہے. اور آڑ یہ لی جا رہی ہے کہ ہم امریکہ مردہ باد کہہ رہے ہیں. امریکہ کو مردہ باد ایران میں بھی کہا جا سکتا ہے. امریکہ مردہ باد کہنے کے لیے خود امریکہ کا ویزا بھیج کے ویزا دے کے وہاں بھی 2,00,000 ایرانی بھیج کے وہاں مردہ باد کے نعرے بلند کرائے جا سکتے ہیں. ایرانیوں کو ویزا دے کے پتے دے کے اسرائیل بھیج کے بھی امریکہ کو مردہ باد کہلایا جا سکتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ صرف امریکہ کو مردہ باد کہنے کے لیے پیغمبر کے روزے کو منتخب کیوں کیا گیا؟ بیت اللہ کو منتخب کیوں کیا گیا؟ اور وہ بھی حج کے موقع پر جب دنیا جہان سے آئے ہوئے لوگ عبادت کر رہے ہیں اللہ اور رسول کو راضی کرنا چاہتے ہیں. پھر کچھ جمہوری حقوق بھی ہوتے ہیں. ایک طرف تو 1,25,000 انسان ہے اور دوسری طرف 29,00,000 انسان ہے. گزشتہ سال کی تعداد جو حجاج کی بتلائی گئی وہ 30,00,000 تھی. تو ایک طرف 29,00,000 مسلمان ہیں اور ایک طرف 1,25,000 شیعہ ہیں جو ایران سے گئے. تو 29,00,000 انسان حرمین شریفین میں خاموشی چاہتے ہیں. 29,00,000 انسان اطمینان کے ساتھ بیت اللہ کا طواف چاہتے ہیں. 29,00,000 انسان روضہ نبی پر سکون کے ساتھ سلام پڑھنا چاہتا ہے مسجد نبی میں عبادت کرنا چاہتا ہے. اور 1,00,000 انسان 29,00,000 کے جمہوری حقوق کو پامال کر کے وہاں تقریب کاری کر رہے ہیں اور آئے لیتے امریکہ مردہ باد کی تو یہ حق کیسے ایک اقلیت کو دے دیا جائے کہ وہ حرمین کے تقدس کو بھی پامال کرتی رہے؟ کوئی بین الاقوامی ضابطہ اصول نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پر انہیں ہر سال حرمین شریفین میں اس قسم کی بکواسات پہ مبنی جلوس نکالنے کی اجازت دی جائے کہ وہاں قتل و غارت ہو، حرمین شریفین میں خون بہے اور وہاں چھری اور چاقو نکل آئے، کوئی اس کا جواب نہیں ہے، اور وہ حج کے مبارک موقع پر. لیکن اصل وجہ یہ کہ خمینی اپنے نظریات پر مبنی انقلاب چاہتا ہے پاکستان میں بھی اور سعودیہ میں بھی، اور اس کی خواہش یہ ہے کہ ہم کسی نہ کسی صورت میں حرمین پہ قبضہ کریں. چنانچہ آج کے اخبارات میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ ایرانی حکومت نے اعلان کیا ہے کہ اس سال ہم 10 لاکھ حاجی بھیجیں گے، پچھلے سال 1,25,000 تھے اور اس سال 10 لاکھ جا رہے ہیں، اور یہ بھی اعلان کر چکے ہیں کہ ہم وہاں مظاہرہ کریں، اور اگر ہمیں مظاہرے کی اجازت نہ دی جائے تو ہم حج کرنے کے لیے بھی نہیں جاتے. گویا جلوس اور مظاہرہ اتنا ضروری ہے کہ اگر اس کی اجازت نہ دی جائے تو یہ لوگ حج تک کے لیے تیار نہیں ہیں، اور پھر اتنی بڑی تعداد میں وہاں جانا چاہتے ہیں 10 لاکھ کہ وہ وہاں مظاہرہ کرے. اصل پس پردہ حقیقت یہ ہے کہ شیعہ کا متفقہ نظریہ ہے کہ جب بھی وہ حرمین پر قابض ہوں گے تو وہ پوری جرات کے ساتھ ابو بکر و عمر کو روضہ نبوی سے نکالنا چاہتے ہیں. یہ بات میں محض جذبات میں نہیں کہہ رہا، نہ صرف الزام برائے الزام عائد کر رہا ہوں، شیعہ کی معتبر ترین کتاب فلک النجات میں واضح لفظوں میں تحریر ہے کہ شیعہ وقت آنے پر روزہ نبوی کو صاف کریں گے، واضح لفظوں میں. اگر آپ نے لعنت کرنی ہے تو بلند آواز سے کر دیجیے. آپ بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ یہ جو فلک النجات کا شیعہ مجتہد یہ لکھتا ہے کہ وقت آنے پر شیعہ روضہ نبوی کو صاف کریں گے، وہ صاف کرنے سے کیا مراد ہے؟ کہ اعوذ باللہ آج روضہ نبوی صاف نہیں ہے، پاک نہیں ہے؟ اونچی آواز سے. تو وقت آنے پر صاف کرنے کا کیا مطلب ہے؟ تو شیعہ حرمین شریفین میں ہر سال تقریب کاری کر کے انجام کار چاہتی یہ ہے کہ وہ روضہ نبوی کو اکھیڑ کر وہاں سے ابو بکر و عمر کے مبارک وجودوں کو باہر نکال لے. اور شیعہ اپنی کتب میں یہ لکھ چکے ہیں کہ مہدی جب ظاہر ہوگا تو اس وقت وہ ابو بکر و عمر کی مبارک لاشیں قبر سے نکال کر خشک درختوں کے ساتھ لٹکائے گا، اور ان کے لٹکنے کی وجہ سے خشک درخت سرسبز ہو جائیں گے. جس بدترین کافر گروہ کے عقائد یہ ہوں کہ وہ یہ خیال اور نظریہ رکھتا ہو کہ ابو بکر عمر کو نکال کر مادی درختوں کے ساتھ پھانسی دے گا، اس طبقے کو کافر کہنا، مرتد کہنا اور دجال کہنا ایمان کا حصہ ہے. یہ باقاعدہ پلاننگ کے تحت حرمین میں مظاہرے کیے جا رہے ہیں، اور انجام یہ ہے نگاہ میں ان کے کہ ہم کسی نہ کسی صورت میں قبضہ کر کے ابو بکر عمر کو روضہ نبوی سے نکال. لیکن میں سنی قوم کو یہ بتلا دینا چاہتا ہوں اور ان پہ بھی واضح کرنا چاہتا ہوں اور سیت پر بھی یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ یہ دن نہیں آئے گا، اور جس دن تم یہ حرکت کرو گے اس دن تم صفحہ ہستی پہ نہیں ہو.
Thank you.
नारों की तो एक फरिश्त तैयार कर लेते हैं। नारा मौका ब मौका लगाइए, अपने जज्बात का इजहार कीजिए, मुझे भी तो बोलने का मौका देना, मैं बात को किसी किनारे पर लगा सकूं, कोई जेन साजी तो हो, कोई आपके जेन में बात तो उतरे कि मैं कहना क्या चाहता हूं, मैंने बुनियाद क्या बांधी, बात मेरी जेन में उतर रही है कि नहीं उतर रही। हरमैन शरीफ ऐन में हर साल मुजारा किस लिए है और क्यों है, उसकी असल गरज यह है कि बैतुल्लाह पे कब्जा किया जाए, मदीना पे यबा पे कब्जा किया जाए, और कब्जे के बाद अगली ये गंदी हरकत की जाए कि अबू बकर उमर को वहां से निकाला जाए, जैसा कि वो अपनी कुतुब में ये लिख चुके हैं और मैं उसका हवाला अर्ज कर चुका हूं। सुन्नी कौम को इन हालात में बेदार होना होगा। पाकिस्तान में जेर जमीन फौजी तरबियत, पाकिस्तान में ईरानी इनकलाब के रास्ते को हमवार किया जा रहा, और सऊदीया में मुजारे वहां पर कब्जा करने की तैयारी है, तो मुट्ठी भर अकलियत पूरी दुनिया के मुसलमानों को परेशान किए हुए हैं, और इंतहाई साजिश और इंतहाई चालाकी के साथ जहां उनका काम नहीं चल रहा होता तो वहां वो शिया सुन्नी भाई भाई का नारा बुलंद करके आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, तो क्या सुन्नी नौजवान को ये सोचना नहीं चाहिए कि ये असल चालाकी क्या है, उसको इसके सद्देबाज के लिए तैयार नहीं होना चाहिए, ऊंची आवाज से बतलाई, उसको इस कुफ्र का रास्ता रोकने के लिए अपने आप को तैयार नहीं करना चाहिए, वो एक लंबी चादर तान के सोया रहे और रफ्ता रफ्ता ये कुफ्र मुनज्जम होता हुआ एक न एक दिन आपके सर पे मुसल्लत हो जाए और आप बेवक्त जागे, तो उस बेवक्त जागने का कोई फायदा या नतीजा निकल सकेगा, कतन नहीं निकले। मेरे सामीन मोहतरम, मैंने अर्ज यह किया कि आपने आज की कॉन्फ्रेंस बैतुल्ला के तकद्दस के लिए रखी, उस उन्मान पे मैंने मुख्तसरन यह अर्ज किया है कि शिया हर साल बैतुल्ला में हरमैन शरीफ ने मुजाहरा करके चाहता क्या है और उसके प्रोग्राम में क्या चीज शामिल, और इस प्रोग्राम को सरंजाम देने के लिए शिया ने नारा बुलंद किया है कि शिया सुन्नी भाई भाई। मैं इसी मौजू पे आना चाहता हूं कि शिया और सुन्नी किसी भी मकाम पर किसी वक्त अपने अपने नजरियात पे कायम रहते हुए भाई बन भी सकते हैं या नहीं बन। मैं बकिया वक्त में वाज़े दलाइल के साथ इस हकीकत को वाज़े करना चाहता हूं कि शिया अपने नजरिया पे कायम रहे और सुन्नी अपने नजरिया पे कायम रहे तो क्या ये दोनों तबके किसी वक्त भाई बन सकते हैं या नहीं बन सकते। नहीं तो आपने जवाब मुख्तसर दे दिया, लेकिन मैं चाहता यह हूं कि मैं आपकी इस नहीं को इतना मुदल्लल कर दूं कि अगर सर को आपसे कोई यही बात कहता है कि भई आप इत्तेहाद की फिजा क्यों नहीं पैदा कर लेते, आप शिया सुन्नी भाई भाई क्यों नहीं बन जाते, तो आप जब वहां नहीं का जवाब दें कि हम एक नहीं हो सकते तो आपका दामन दलैल से खाली तो ना हो, आप उनके सामने अपने मौकफ को मजबूत तो कर सके कि हम क्यों भाई नहीं बनते, हमारे हुकूक क्या है, सुन्नी के हुकूक क्या है, और हम उन हुकूक की जंग क्यों लड़ना चाहते हैं और उसकी हमें जरूरत क्यों महसूस हुई है। मैं वाज़े लफ्ज़ों में एमक्यूएम के नौजवानों का शुक्रिया अदा करने के साथ कि उनका मेरे साथ कोई खूनी रिश्ता और कोई ताल्लुक नहीं था, इसके बावजूद उन्होंने अपना जलसा पोस्टपोन करके और साथ मेरे साथ इस गोया हमदर्दी का इजहार करके मेरे दिल में उतरने की कोशिश की है, तो मैं साथ उनसे ये जरूर अर्ज करूंगा कि मैं मुहाजिर कौमी मूवमेंट के मसाइल में दखल अंदाजी या उसे टच करना नहीं चाहता, इतना जरूर कहूंगा कि अगर आप मुहाजिर हुकूक के लिए अपनी जवानी को इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको इसी जवानी को सुन्नी हुकूक के लिए भी इस्तेमाल करना चाहिए। अगर سنی اکثریت کے حقوق پامال ہو رہے ہو تو پھر انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ نہیں کہ آپ وہ حقوق تھی سنی کو حاصل کر دیں؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ جیسے آپ کا موقف یہ ہے کہ مہاجر حقوق پامال ہو رہے ہیں, یہ آپ تو ہنس رہے ہیں نا, چند دنوں بعد جے سنی کا نعرہ گلی گلی لگے گا, انشاءاللہ لگے گا. اس لیے کہ جب آپ اس بات کے قائل ہیں کہ مہاجر حقوق پامال ہو رہے تھے اور آپ نے اپنے آپ کو منظم کر کے گویا اپنی قوم کو حق دلایا ہے, تو بیان ہی اسی طرح سنی بھی ایک قوم ہے اور بہت بڑی قوم ہے, صرف کسی ایک قصبے یا شہر میں نہیں, پوری دنیا میں اکثریت میں قوم ہے, اور اکثریت کے حقوق کو ایک مٹھی بھر اقلیت طویل عرصہ سے پامال کرتی چلی آ رہی ہے, تو آپ کو اسی بنیاد پر اپنی سنی قوم کے حقوق کے لیے بھی جنگ لڑنا ہو. اگر ہم کوئی غلط بات کہتے ہیں ہمیں ٹوکا جائے. بین الاقوامی اصول ہے کہ اقلیتیں اکثریت کے تابع ہوتی ہیں, چاہے کوئی مسلم مملکت ہے چاہے غیر مسلم مملکت ہے, اس میں آئین اور دستور وہی ہوتا ہے جو اکثریت کا ایمان اور عقیدہ یا نقطہ نگاہ. روس لیجیے, وہاں کے منسم ہے تو اس بنیاد پر ہے کہ وہاں کی اکثریت کے منسم ہے. امریکہ کو لیجیے تو وہاں انگریزی قوانین ہیں اس لیے کہ وہاں کی اکثریت انہیں کے ایمان کی ہے, اور اسی طرح باقی ممالک کو لے لیجیے. جب ایک بین الاقوامی اصول اور ضابطہ ہے کہ جس ملک کی اکثریت کا جو نقطۂ نگاہ ہو اس کے مطابق پبلک لا بنایا جاتا ہے, تو کیا وجہ ہے کہ پاکستان میں سنی حنفی اکثریت ہے اور اس اکثریت کے حقوق کو ماض اس لیے 40 سال سے پامال کیا جا رہا ہے کہ شیعہ اقلیت حنفی فقہ نہیں چاہتی, یا شیعہ اقلیت سنی فقہ نہیں چاہتی, یا شیعہ اقلیت سنی کا اقتدار نہیں مانتی, تو ایک اقلیت کی وجہ سے اکثریت کے حقوق کو پامال کرتے ہوئے 40 سال کا عرصہ دراز بیت چکا ہے. میں مہاجر ماں کے بیٹے سے اپیل کروں گا کہ اگر تو نے مہاجر ماں کی آبرو کے لیے جنگ لڑی ہے, تو نے مہاجر کی دکان کے لیے اس کی ملازمت کے لیے جنگ لڑی ہے, تو تجھے سنی ماں کی عزت کے لیے بھی جنگ لڑنا چاہیے. سامعین محترم, میری بات سے اہمیت اتر رہی ہے ہی نہیں اتر رہی اونچی آواز سے, اور مجھے توقع ہے کہ یہ نوجوان میری اس بات پر آج نہیں تو کل ضرور غور کرے. سنجیدہ انسان وہی ہوتا ہے جو معقول بات پہ کان دھرے, اس کو خلوت میں سوچے, جلوت میں غور کرے. اگر بات معقول ہے تو اسے مان لینا چاہیے یا نہیں مان لینا چاہیے؟ جب پوری دنیا کو اصول یہ ہے کہ اکثریت کے مطابق پبلک لا بنتا ہے, تو پاکستان میں سنی اکثریت ہے یا نہیں؟ وہاں بھی اکثریت ہے, پھر اس کے مطابق یہاں قانون فقہ حنفی کے مطابق یا سنی نقطۂ نگاہ کے مطابق قرآن اور سنت کی روشنی میں بن جانا چاہیے یا نہیں بن جانا چاہیے؟ تو ایک اقلیت جو 40 سال سے اس کے راستے میں رکاوٹ ہے, اور رکاوٹ بھی اس حد تک کہ کسی وقت وہ اقلیت کہتی ہے ہمارا نصاب تعلیم الگ کر دیا جائے, حکومت وہ بات مان لیتی ہے. کسی وقت وہ اقلیت کہتی ہے کہ ہمارا عشر الگ کیا جائے, ہم ادا نہیں کریں گے, تو وہ بھی حکومت مان لیتی ہے. اور کسی وقت وہ کہتے ہیں ہم زکات نہیں دیں گے, تو ان کی وہ بات بھی مان لی جاتی ہے. اور پھر ظلم یہ ہے, حد درجہ ظلم یہ ہے کہ آج بھی پاکستان کی قریبی اسامیوں پر شیعہ فائز ہے. آپ کے بلوچستان کا گورنر شیعہ ہے یا نہیں ہے؟ میرے پنجاب کا گورنر بظاہر اپنے آپ کو سنی ظاہر کرتا ہے لیکن وہ حقیقتاً شیعہ ہے. اس کی دو بیٹیاں ہمارے ضلع کے ایک ایسے شیعہ خاندان میں بیاہی ہوئی ہے کہ جو تبرع کرنے میں مشہور و معروف ہیں, اور ان کی اس کے ساتھ قریبی تعلقات ہیں، اسی طرح دیگر عام عہدوں پر سیت فائد ہے۔ آپ ڈپٹی کمشنر گن لیں کہ پاکستان کے ضلعوں میں کتنے ڈپٹی کمشنر سی ہیں، کتنے سی ایس پی افسر سی ہیں۔ ایک خاص سازش کے تحت انہیں اہم عہدے دیے جاتے ہیں، انہیں کلیدی آسامیوں پہ فیض کیا جاتا ہے، اور یہ انہیں عہدوں کا رزلٹ ہے کہ آج فوج میں نشان حیدر تو ملتا ہے، نشان ابو بکر کیوں نہیں ہے، نشان عمر کیوں نہیں ہے، نشان عثمان کیوں نہیں ہے، اور نشان خالد بن ولید کیوں نہیں ہے، جس نے کفر کے چھکے چڑھائے تھے، جس کو نبوت سیف من سیوف اللہ کا لقب دے گئی ہے۔ آج اس خالد بن ولید کے لیے فوج میں نشان خالد کیوں نہیں؟ سنیت سریت اپنا یہ حق اکثریت کے باوجود حاصل نہیں کر رہی، نہیں کر سکی، راستہ میں ایک اقلیت آنے آئی ہوئی ہے۔ علی میرے ایمان کا حصہ ہے، علی میرا مقتدا ہے، مجھے کوئی چڑ نہیں ہے کہ انہیں نشان حیدر ان کے نام سے منسوب کیوں ہے، لیکن یہ بھی تو کوئی دیانتداری نہیں ہے کہ علی کی آن لے کر باقی صحابہ کو پسے پوچھ ڈال دیا جائے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ آپ سنی حقوق پر بھی غور کریں کہ ہمارے حقوق کو کہاں تک پامال کیا جا رہا ہے۔ پاکستان میں فقہ حنفی اور قرآن و سنت پہ مبنی آئین صرف اس لیے نہیں بن رہا کہ راستے میں ایک اقلیت رکاوٹ ہے، اور سنیے نشان حیدر تو ملتا ہے، نشان ابو بکر کیوں نہیں ہے، نشان عمر کیوں نہیں ہے، نشان عثمان کیوں نہیں ہے، اور نشان خالد بن ولید کیوں نہیں ہے، جس نے کفر کے چھکے چڑھائے تھے، جس کو نبوت سیف من سیوف اللہ کا لقب دے گئی ہے۔ آج اس خالد بن ولید کے لیے فوج میں نشان خالد کیوں نہیں؟ سنیت سریت اپنا یہ حق اکثریت کے باوجود حاصل نہیں کر رہی، نہیں کر سکی، راستہ میں ایک اقلیت آنے آئی ہوئی ہے۔ علی میرے ایمان کا حصہ ہے، علی میرا مقتدا ہے، مجھے کوئی چڑ نہیں ہے کہ انہیں نشان حیدر ان کے نام سے منسوب کیوں ہے، لیکن یہ بھی تو کوئی دیانتداری نہیں ہے کہ علی کی آڑ لے۔ میں عرض یہ کر رہا کہ آپ سنی حقوق پر بھی غور کریں کہ ہمارے حقوق کو کہاں تک پامال کیا جا رہا ہے۔ پاکستان میں فقہ حنفی اور قرآن و سنت پہ مبنی آئین صرف اس لیے نہیں بن رہا کہ راستے میں ایک اقلیت رکاوٹ ہے، اور سنیے ایک طرف تو اتحاد بین المسلمین کے نعرے، شیعہ سنی بھائی بھائی کے نعرے، اور دوسری طرف کیفیت یہ ہے کہ شیعہ کہتا ہے کہ میرا بچہ سنی بچے کے ساتھ بیٹھ کر ایک ہی کتاب نصاب تعلیم کی نہیں پڑھ سکتا، میرے بچے کے لیے نصاب الگ ہو، میرے بچے کے لیے استاد الگ ہو۔ ایک طرف یہ تعصب، ایک طرف یہ حسد اور بغض اور کینہ اور یہ غلاظت، اور دوسری طرف اپنے جرائم پہ پردہ ڈالنے کے لیے پبلک سٹیج پر یہ نعرہ کہ شیعہ سنی بھائی بھائی، اس کی کوئی حقیقت تو آپ مجھے سمجھا دیں کہ سوائے چال اور سازش کے اس نعرے کی کوئی اور ویلیو اور وزن نہیں ہے۔ وہ اپنے جرائم پر پردہ ڈالنے کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ ان حالات میں میرا اور آپ سب کا فرض بنتا ہے کہ ہم سنی قوم کو جگائیں اور ان کی غفلت کی چادر کو اتاریں۔ حق بنتا یہ نہیں بنتا، اور میں واضح لفظوں میں کہتا ہوں، چھپ کے نہیں کہتا، میں سنی عصبیت کو ابھاروں گا۔ ابھارنا چاہیے یا نہیں ابھارنا چاہیے؟ میں سنی اصلیت کو ابھاروں گا، اس لیے کہ سنی اصلیت میں ہے، بین الاقوامی اصول کے تحت بھی پبلک لا ہمارے موقف کے مطابق بننا چاہیے۔ 40 سال سے ہمارا حق غصب کیا جا رہا ہے، اور ہمارے ان حقوق کو اقلیت پہ قربان کیا جا رہا ہے۔ زیادہ دیر تک اب سنی قوم اپنے حقوق پر ڈاکہ برداشت نہیں کر سکتی۔ اکثریت میں ہوتے ہوئے آپ بھیک مانگ رہے، اس کی وجہ صرف یہ کہ ہم نے اپنے اندر نظم و ضبط پیدا نہیں کیا، ہم نے اپنے منتشر خیالات کو ایک جگہ جمع نہیں کیا، جس کی وجہ سے آپ یہ مار کھا رہے ہیں۔ سامعین محترم، میں نے تھکے تو نہیں، میں نے آپ سے وعدہ کیا کہ شیعہ سنی بھائی بھائی بن بھی سکتے ہیں یا نہیں. نہیں کا جواب تو آپ نے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ دیا ہے اور دینا چاہیے، لیکن سوچنے والی بات یہ ہے کہ آپ کے پاس اس نئی کے کوئی دلائل بھی ہیں یا نہیں. دلائل ہونے چاہیے یا نہیں ہونے چاہیے؟ ہونے چاہیے نا. بنیادی طور پہ لیجیے، بنیادی طور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی قدر کو لے لیجیے. وہ میرے بھی رسول ہیں، آپ کے بھی، اور پوری دنیا کے مسلمانوں کے رسول ہیں. اللہ کے آخری پیغمبر، آخری نبی ہیں، ہیں یا نہیں ہیں؟ اونچی آواز سے تو یہ شخصیت متفقہ ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ اونچی آواز سے اگر شیعہ محمد رسول اللہ کو ان کی پوری عظمت کے ساتھ نہ مانتا ہو تو کیا وہ میرا بھائی بن جائے؟ بلند آواز سے بولیے تاکہ میں آگے نکل سکوں. اگر وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری شان و عظمت کے ساتھ تسلیم نہ کرے تو میرا بھائی بن سکتا ہے؟ کسی ایک لمحہ کے لیے بھی بن سکتا ہے؟ ایک شخص میرے ساتھ دعویٰ کرتا ہے کہ میں آپ کا بھائی ہوں، مجھے جراد کا وارث بننا چاہیے، اور میں اسے یہ کہتا ہوں کہ تو میرا بھائی کیسے ہے؟ تو تب آپ کو گالیاں دیتا ہے، تو تو کہتا ہے یہ میرا باپ بھی نہیں ہے. تیری بکواس تو یہ ہے کہ میری والدہ نے کہیں اور مکالا کیا ہے، میں اس کی پیداوار ہوئی، یہ میرا باپ نہیں ہے. جب تو باپ کو ماننے کو تیار نہیں ہے تو تو میرا بھائی کیسے؟ کہوں گا یا نہیں کہوں گا؟ اگر کوئی بدبخت ایسا مجھے کہے کہ میں آپ کا بھائی ہوں، لیکن صاحب وہ یہ بکواس بھی کرے کہ جو تیرا باپ ہے وہ میرا نہیں ہے. ماں تو ایک تسلیم کرے لیکن باپ کو نہ مانے تو میں اسے صحیح بھائی مان لوں گا. صاحب وہ یہ بھی بکے کہ میری ماں کہیں منہ کالا کر کے آئی اور اس کی وجہ سے میں پیدا ہوا ہوں، تو اسے بھائی مان لیا جائے گا اس حرامی بچے کو؟ اونچی آواز سے نہیں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب شیعہ محمد رسول اللہ کو ان کی عظمت شان کے مطابق نہ مانتا ہو تو پھر وہ میرا بھائی بن سکتا ہے؟ بلند آواز سے فرمائیے. حق الیقین شیعہ کی معتبر ترین کتاب ہے. شیعہ کا مجتہد اعظم باقر مجسی ننگے الفاظ میں اس میں کفر بکتے ہوئے تحریر کرتا ہے کہ جب مادی خاص سے باہر نکلیں گے تو سر سے پاؤں تک بڑھانا ننگے ہوں گے، اور سب سے پہلے جو مادی کے ہاتھ سے بیعت کرے گا وہ محمد رسول اللہ. اگر یہ عبارت، یہ الفاظ حق الیقین میں نہ ہوں، مجھے کسی بھی پاکستان کے تاریخی شہر میں چوک پہ کھڑا کر کے گولی مار دی جائے، اور اگر یہ کفر حق الیقین میں درج ہے تو پھر شیعہ میرا بھائی نہیں بن سکتا ہے. ساری کائنات محمد رسول اللہ کی بیعت کر سکتی ہے، محمد رسول اللہ کسی اور کے مرید نہیں بن سکتے ہیں. میرے نبی کی عظمت شان یہ ہے، میرے پیغمبر کی قدر و منزلت یہ ہے کہ وہ سب کے آقا تو ہیں، اللہ کے ماں سوا وہ کسی اور کے ہاتھ سے بیعت نہیں کر سکتے ہیں. جو بیعت کرتا ہے وہ مرید ہوتا ہے، اور جس کے ہاتھ سے بیعت کی جاتی ہے وہ مرشد تصور کیا جاتا ہے. تو جب شیعہ محمد رسول اللہ کو مادی کے ہاتھ سے بیعت کرا رہا ہے تو کیا اس صورت میں اس نے محمد رسول اللہ کو اپنی عظمت شان کے ساتھ مان لیا ہے؟ بلند آواز سے بولیے. محمد رسول اللہ کی شان یہ ہے کہ اللہ کے ماں سوا جب سے دنیا قائم ہوئی اس دن سے لے کر آج تک، آج سے قیامت تک اور قیامت سے عبد العراف تک، کوئی ماں ایسا بیٹا چل نہیں سکتی جو محمد رسول اللہ کا آقا بن سکے. لیکن شیعہ یہ تحریر کر رہا ہے کہ محمد رسول اللہ مادی کے ہاتھ پہ بیعت کر کے مادی کے مرید بنیں گے اور مادی ان کا آقا بنے گا، اور وہ بھی اس صورت میں کہ وہ ننگی حالت میں ہوں. آپ بتلائیں کہ کیا اس شخص نے یہ گروہ محمد رسول اللہ کو ان کی پوری شان کے ساتھ تسلیم کر لیا ہے. بلند آواز سے بولیے اور اونچی آواز نہیں. نمبر دو, رات میں نے کراچی میں بھی یہ بات کہی اور آج چونکہ میرے موضوع سے مطابقت رکھتی ہے پھر کہنا چاہتا ہوں. شیعہ کا مستحب ہے مولوی فرمان علی قرآن کا ترجمہ لکھتا ہے, 18ویں پارے میں سورہ نور کی آیت الخبیثات للخبیثین کا ترجمہ کرتے ہوئے تحریر کرتا ہے کہ گندی عورت گندے مرد کے لیے, گندا مرد گندی عورت کے لیے, الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات, پاک عورت پاک مرد کے لیے اور پاک مرد پاک عورت کے لیے. یہ اس آیت کا ترجمہ کیا ہے. بولیے کہ ترجمہ صحیح کیا ہے. بولیے نا ترجمہ. یہ سورہ نور کی آیت ہے. حضرت عائشہ صلوات اللہ علیہا عظمت شان کے لیے اتری ہے اور اس وقت اتری ہے جبکہ منافقین نے اس عفت مآب خاتون پر الزام عائد کیا تھا. رب العالمین نے عائشہ طیبہ کی پاک دامنی کے لیے قرآن اتارا, سورہ نور اتاری اور اس میں یہ آیت آئی جس میں اس حقیقت کو واضح کیا گیا کہ عائشہ پہ الزام عائد کر رہے ہیں. عائشہ نبی کی بیوی ہے اور جب نبی کی بیوی ہے تو نبی تو پاک ہے. پاک کے گھر پاک ہوتی ہے, گندے کے گھر گندی ہوتی ہے. اس وقت یہ آیت اتری ہے اور اس کا ترجمہ شیعہ مجتہد نے بھی یہی کیا کہ گندی عورت گندے مرد کے لیے, پاک عورت پاک مرد کے لیے. یہ ترجمہ کرنے کے باوجود اسی آیت کے حاشیے پر شیعہ مجتہد تحریر یہ کر رہا ہے کہ یہ تو ساری دنیا جانتی ہے کہ نبی کی تمام بیویاں پاک نہیں تھیں. آپ نے جس نقطے پہ غور کرنا وہ یہ ہے کہ جب قرآن کے الفاظ یہ کہ گندی عورت گندے مرد کے لیے اور یہ آپ یہ ایسا طیبہ کی پاک دامنی کے لیے رہی ہے آج, تو یہ جو کہہ رہا ہے کہ نبی کی تمام بیویاں پاک نہیں تھیں اور قرآن کہتا ہے کہ پاک کے لیے پاک اب تک یہ بات ہو لکھتے یبین, اور یہ کہہ رہا ہے کہ نبی کی ساری بیویاں پاک نہیں تھی تو قرآن کہتا ہے کہ گندی گندے کے لیے ہوتی ہے, تو کیا دوسرے لفظوں نے اس بدبخت نے خود پیغمبر کو گالی نہیں دی ہے؟ اگر نبی کی بیوی پاک نہیں ہے تو نبی کی بیوی بن کیسے گئی؟ قرآن تو کہتا ہے کہ گندی گندے کے لیے ہے, تو یہ براہ راست نبی کو گالی نہیں دے سکتا تھا, ڈائریکٹ یہ بکواس نہیں کر سکتا تھا, اس نے انڈائریکٹ یہ بکواس کی ہے کہ نبی کی بیویاں پاک نہیں تھی. جب نبی کی بیویاں پاک نہیں تھی تو جس کے گھر آئیں گے پھر وہ بھی تو پاک نہیں ہوگا نا. قرآن اس اصول کے مطابق اس نے پیغمبر کو واضح لفظوں میں یہ گالی دی ہے, تبرع کی ہے, نبی کی حد تک عزت کی ہے, توہین کی ہے, کفر بکائے, اور یہ کفر آپ کے کراچی سے شائع ہوا اور اب تک یہ ترجمہ اور تفسیر ملک میں تقسیم کی جا رہی ہے, اس پہ کوئی پابندی اور کوئی بہم نہیں. تو جو لوگ نبوت کے متعلق یہ نظریات و خیالات رکھتے ہوں انہوں نے نبی کو مانا ہے؟ بلند آواز سے جس نبی کو آپ تسلیم کرتے یہ اسی نبی کو مان رہے ہیں؟ اس نبی کی یہی شان ہے جس کا کلمہ آپ پڑھتے ہیں کہ اس کی بیویاں ناپاک؟ بلند آواز سے جب ایک طبقہ سرے سے نبی کو بھی اس کی قدر و منزلت کے ساتھ تسلیم نہیں کر رہا ہے تو وہ میرا بھائی بن سکتا ہے, وہ مسلم ہو سکتا ہے, اسے میں اپنی برادری میں شریک کر سکتا ہوں. اونچی آواز سے فرمائیے. مزید غور کی قرآن کی آیت ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضہ فما فوقہا, اس کا ترجمہ شیعوں نے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ میں حیا نہیں کرتا اس بات سے کہ میں مکھیوں کی مچھروں کی مثال بیان کروں, فما فوقہا یا مچھر سے بھی زیادہ ذلیل چیز کی مثال پیش کروں. یہ تو کیا اس آیت کا ترجمہ, اور پھر اسی آیت کے تحت تفسیر کوی میں شیعوں کے رہنما شیعوں کے امام نے اور محمد بن یعقوب کلینی کے استاد علی بن ابراہیم قمی نے تفسیر قمی میں تحریر کیا کہ مچھر سے مراد علی ہے اور فنا کو کہا کہ مچھر سے زیادہ ذلیل کی مثال بیان کرنے سے بھی اللہ نہیں شرماتا تو کہتے ہیں زیادہ ذلیل شاید سے مراد محمد رسول اللہ ہے. یہ وہ ریکارڈ ہے. میں ہوا میں مات لوڑے نہیں پھینک رہا, میرے پاؤں مضبوط ہیں, میں پوری جرات قوت اور اپنے آپ کو دلائل سے مسجل کرنے کے بعد آپ کے شہر میں دنیا حیثیت کو للکارنا چاہتا ہوں کہ اگر تمہیں شروع ہے میرے دلائل نے تو ہائی کورٹ میں آؤ, مجھ پہ مقدمہ دائر کرو کہ یہ مولوی ہمیں کافر اور غیر مسلم کہتے ہیں. میں ہائی کورٹ کی عدالت کے کٹہرے میں تمہارا سفر بیان کرتا ہوں, تم اپنا اسلام ثابت کر دو. اگر ہائی کورٹ کا فل بینچ تمہیں مسلمان تسلیم کر لے تو میں عدالت کو لکھ کے دے دوں گا کہ مجھے گولی مار دی جائے. شیعت کو میرا یہ چیلنج قبول کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ بلند آواز سے جو چاہتے ہیں قبول کرنا چاہیے ہاتھ کھڑا کریں. لیکن یہ کہہ دینا چاہتا ہوں, پاکستان کے شیعہ سے لے کر خمینی تک ایک ایک شیعہ, بچہ ہو چاہے جوان, ملا ہو چاہے غیر ملا, سیاسی لیڈر ہو چاہے غیر سیاسی لیڈر, وہ زہر کا پیالہ پی سکتا ہے لیکن ہائی کورٹ نے میرے دلائل کو چیلنج نہیں کر سکتا. اسے اپنے کرتوت یاد ہے, اسے اپنا کچا چٹھا معلوم ہے, اس کو اپنے کفری عقائد اور نظریات معلوم ہے, وہ کبھی مجھے چیلنج نہیں کرے گا. مجھے یہ چیلنج کرتے ہوئے 15 سال کا عرصہ گزر چکا ہے لیکن آج تک شیعہ ماں کوئی ایسا بیٹا نہیں جن سکی ہے جو میرے چیلنج کو قبول کرے. میں اگر باپ دلیل کے بغیر کروں, آپ مجھے ٹوکنے کا حق رکھتے ہیں, آپ مجھے سٹیج سے اتارنے کا حق رکھتے ہیں, لیکن اگر میری بات دلیل سے ہے تو پھر میں آپ کو آپ کے ایمان کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ آپ کو غور کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. جو شخص علی کو یا جو گروہ علی کو مچھر کہے معاذ اور محمد رسول اللہ کو علیہ باللہ نکر کفر کفر نباشت اس سے بھی گھٹیا تصور کرے وہ مسلمان رہ سکتا ہے؟ جب مسلم نہیں ہے تو آپ کا بھائی کیسے؟ اونچی آواز سے بولیے نا, آپ کا بھائی کیسے بن جائے جب باپ کوئی نہیں مانتا؟ نہیں سمجھ آئے تو بھائی کس بنیاد پہ بنے گا میرے محترم؟ بھائی چارے کے لیے کوئی ماتو بھی تو ہو, کوئی مشترکہ فارمولا بھی تو ہو, کس بنیاد پر وہ میرا بھائی بننا چاہتا ہے؟ محمد رسول اللہ کے بعد قرآن بھی آئیے, تھکے تو نہیں ابھی؟ جب آپ تھک جائیں تو ہاتھ کھڑے کر دینا, ٹھیک ہے؟ میں بس کر دوں گا. بات سمجھ تو آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ جی سب کو سمجھ آ رہی ہے. کبھی ہاتھ جوڑ کے ناتا والی برادری نہیں آپ کو پہ کوئی بھی اللہ تو چھوڑ ہی تک. یہ واقعی یہ برانچ ہی ہے. سامعین محترم, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قرآن کو لیجیے. قرآن میرے اور آپ کے ایمان کی جڑ ہے یا نہیں؟ ایمانیات کا مدار قرآن ہے یا نہیں؟ مسلمانوں کے لیے بنیادی اور اساسی کتاب کتاب اللہ ہے یا نہیں ہے؟ اب یہ دیکھیے کہ کیا شیعہ قرآن کو مانتے ہیں؟ اس کا ایمان ہے یا نہیں ہے. ایک ہے کہ ہم جذبات میں کہہ دیں کہ نہیں مانتا, ایک ہے کہ ہم اس پر دلائل دیں کہ وہ واقعی نہیں مانتا ہے. توجہ کیجیے, شیعہ کی عربی کتب میں 2000 سے زائد روایات وہ موجود ہیں جن میں یہ تحریر کیا گیا ہے کہ یہ قرآن اصلی قرآن نہیں ہے, اسے منافقین نے بدل دیا, اس میں کفر کے ستون کھڑے کر دیے گئے ہیں, اس میں علی کی امامت کا تذکرہ تھا وہ اڑا دیا گیا, اس میں آل رسول کا ذکر تھا, نام تھا آل محمد کا وہ نکال دیا گیا, اور اس میں علی کی خلافت بلا فصل کو بیان کیا گیا تھا اسے نکال دیا گیا. اصلی قرآن امام مہدی کے پاس محفوظ ہے اور یہ قرآن اصلی نہیں ہے. اس عقیدے پر شیعہ کی عربی اور فارسی کتب میں 2000 سے زائد روایات موجود ہیں جن میں اس عقیدے کا اقرار کیا گیا. تو جو شخص اس قرآن پر ایمان نہ رکھتا ہو وہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ اور جب مسلم نہیں ہے تو میرا بھائی بن سکتا ہے؟ مزید توجہ کیجیے, مولوی مقبول حسین دہلوی شیعہ کا مجتہد ہے, اس نے آج سے تقریباً 70 سال پہلے قرآن کا ترجمہ لکھا, اس کی تفسیر لکھی, اور پھر اس تفسیر کی ایک درجن سے زائد اپنے شیعہ مجتہدین سے تائید کروائی جنہوں نے یہ لکھا کہ یہ ترجمہ اور تفسیر صحیح ہے. اس مولوی مقبول دہلوی شیعہ مجتہد نے اپنے ترجمہ قرآن کے 12ویں پارہ میں تحریر کیا کہ یہ قرآن شراب خور خلفاء کی خاطر بدل دیا گیا ہے. واضح لفظوں میں اردو زبان میں, خیر اردو زبان میں میں حوالے کا ذمہ دار ہوں, آج بھی ذمہ دار ہوں, کل بھی ذمہ دار ہوں, چوک چوراہے مسجد عدالت تک میں ذمہ دار ہوں. آپ خم ٹھوک کر اس کو بیان کر دیں کسی بھی شیعہ کے سامنے کہ آپ کا یہ عقیدہ ہے, ذمہ داری میری آئی. آپ جب چاہیں گے میں آپ کو ان حوالہ جات سے لیس کر دوں گا. آگے سوال کرتے ہیں کہ جب یہ قرآن غلط ہے اور شرابیوں کے لیے بدل دیا گیا ہے تو اسے صحیح کر دیجئے. تو جواب میں کہتے ہیں کہ ہم امام کے حکم سے مجبور ہیں کہ جب تک امام مہدی نہ آئے اس وقت تک ہمیں حکم ہے کہ یہی غلط قرآن پڑھتے جائیں, جب مہدی آئے گا تو صحیح قرآن پڑھا جائے. آپ بتلائیں مسلمانوں کہ جن لوگوں کے قرآن کے متعلقہ یہ نظریات ہوں وہ ایک لمحہ کے لیے بھی مسلم تسلیم کر کے اپنے بھائی بنایا جا سکتی ہیں؟ ایک لمحہ بھر کے لیے بھی. خدا ہمارے اس موقف پر فرقہ واریت کی چھاپ مت لگائیے, ہم کسی فرقے کے خلاف نہیں بول رہے, ہم کفر کے خلاف بول رہے ہیں. ہم کسی فرقے کو ٹچ نہیں کرنا چاہتے. میں آپ کی طرح فرقہ بندی کا سخت مخالف ہوں لیکن کفر کو فرقہ نہیں کہتے. جو اسلام کے راستے میں رکاوٹ ہو اس رکاوٹ سے مسلم قوم کو آگاہ کرنا مسلمان کا بنیادی حق ہے. شیعت اسلام دشمنی کا نام ہے, شیعت اسلام کی غداری کا نام ہے, شیعت اسلام کی بغاوت کا نام ہے, شیعت رسول اللہ اور قرآن کے انکار کا نام ہے. اس شیعت کو نہ سینے سے لگایا جا سکتا ہے, اس شیعت کو نہ مسلم برادری کی حیثیت سے قبول کیا جا سکتا ہے, نہ شیعت کو اسلامی فرقہ تصور کیا جا سکتا ہے. جب اسلامی فرقہ نہیں ہے تو بھائی کیسے بنتا ہے؟ آپ کے کراچی سے ایک کتاب چھپی 1000 تمہاری 10 ہماری کے نام سے, آپ کے نزدیک ہے کراچی خرید لیجیے, اور اہم ممکن ہے کہ آپ جستجو کریں تو آپ کو اپنے شہر میں مل جائے. اس کتاب کا مصنف شیعہ تحریر یہ کرتا ہے کہ سنیو, جس قرآن کو تم مانتے ہو اس قرآن میں تو پاکستان کا ذکر بھی نہیں ہے, جس کو ہم مانتے ہیں اس میں پاکستان کا ذکر ہے. اردو زبان میں خدا کی قسم عربی فارسی یا انگلش بھی نہیں, اردو, اتنی موٹی کتاب ہے. और कराची से इस नाम से छपी है 1000 तुम्हारी का समाज। फिर ये भी कहता है तुम्हारे कुरान को तो हर कोई हाथ लगा लेता है, तो जो है मेरी तरफ कहता है तुम्हारे कुरान को तो हर कोई हाथ लगा लेता है, हमारे कुरान को कहता है कि मासूम के बगैर कोई हाथ लगा ही नहीं सकता है। तो जिन लोगों की अकायद कुरान के मुताबिक ये हूं वो मेरे और आपके भाई बन सकते हैं, दयानदारी से बताइए ऊंची आवाज से, कोई शक्ल है उनको भाई बनाने की, कोई सूरत है उनको सीने से लगाने की, कोई रास्ता निकल सकता है कि हम उनके साथ बिरादरी गांठ लें? न रसूल की उस कदर मंजिलत को वो मानते हैं जो अल्लाह ने पैगंबर को अता की है, और न ही वो कुरान पर उस सूरत में ईमान रखना चाहते हैं कि जिस तरह अल्लाह ने उसको नाजिल किया है। आपके इसी कराची से एक कुरान की तस्वीर है और उसमें आयत वुजू पर तारीफ किया गया। लिखते हैं कि कुरान की इस आयत से मालूम होता है कि पांव धोने चाहिए, जबकि कहते हैं कि शिया मजहब तो यह है कि पांव का मसहब करना चाहिए वुजू में। आपको भी मालूम है ये बात के लिए शिया वुजू में पांव धोता नहीं मसा करता है, और है अजीब जानवर कि जब वुजू करने लगेगा पहले पांव धो लेता है कि कहीं मिट्टी वट्टी या गंदगी लगी हुई हो, धोने के बाद फिर हाथ धोए, फिर मुंह धोया, फिर यहां तक बाजू धोए और फिर पांव पर मसा करता है। वो ये समझता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन को तुम आज अल्लाह ये बात समझ नहीं आई कि पांव पे गंदगी भी तो लग सकती है, तो वो धोने का हुक्म दे देता, उसने तो मसे का हुक्म दिया और इसने दोनों जमा किए कि पहले धोता है बाद में मसा करता है। ये अकीर है। तो तफसीर कुरान लिखते हुए शियों का अदीब आजम कराची का वो लिखता है कि इस आयत से तो मालूम होता है जो आयत वुजू है या जो अल्लज़ीन आमनू इज़ा क़ुमतुम इला सलाति फ़ग़सिलू वुजूहकुम, इससे तो मालूम होता है कि वुजू में पांव धोने चाहिए। और आगे लिखता है कहता है कि हमारा मजहब तो इसके खिलाफ यानी शियों का, तो जवाब देता है कहता है वुजू हमारा सही है। तवज्जो है मेरी आपकी तरफ ना, आपकी तवज्जो मेरी तरफ है ऊंची आवाज से, कहता हमारा वुजू सही है, अलबत्ता कुरान को हज्जाज बिन यूसुफ ने गलत किया है। अपने वुजू को सही कर रहा है, अपने वुजू को सही कर रहा है और कुरान को ऊंची आवाज से गलत कर रहा है। तो जिन लोगों के कुरान के मुताबिक ये रिमार्क सुन वो मेरे और आपके भाई बन सकते हैं जी। शिया सुन्नी भाई भाई का नारा बुलंद करके वो खुफिया फौजी ट्रेनिंग पे पर्दा डालना चाहता है, वो बैतुल्ला पर कब्जा करना चाहते हैं और कब्जा करके रोज़े नबी से अबू बकर उमर को निकालना चाहते हैं। अगर सुन्नियत आज बेदार न हुई तो मुमकिन है कि सुन्नियों पर आसमान से पत्थर बरसे। मैं अगर यही दलाल अर्ज करता जाऊं कि शिया कुरान के मुनकर हैं तो सिर्फ एक रात नहीं कई रातें भीग सकती हैं। मैं इतने वादे दलाल रखता हूं और शिया का मैंने इतना लिटरेचर पढ़ा है 15 साल कि मैं अंबार लगा सकता हूं दलाल की। मैं कमजोर बात करने का आदि नहीं, ना अपनी कौम को धोखा देने का आदि हूं। मैं एक तवील कुर्बानी इस काम से दे चुका हूं और आप खुद समझते हैं कि कुर्बानी देना आसान नहीं हुआ करता, लेकिन मैंने मार इस काम इसलिए खाई है कि जब मुझे यह समझ आया कि शरीयत के इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है तो मैंने अपनी जिंदगी के साथ आज किया कि मैं सब कुछ तक दूंगा लेकिन शरीयत को बहसियत मुस्लिम फिरका के मुल्क में पनपना मैं नहीं देख सकता। मैं अपनी कौम को इसके कुफिया हकायक से आगाह करना जरूरी समझता हूं, गैर पार्लिमानी जुबान इस्तेमाल नहीं करना चाहता, लेकिन दलाल की दुनिया में शिया से कुफरिया नजरियात पर पर्दा भी नहीं डाला जाता। सामीन मुहतरम, कुरान के बाद आप आइए उस इंसान पर जिसने सबसे पहले मेरे और आपके रसूल को कबूल किया, सबसे पहले जिसने मोहम्मद रसूलल्लाह की रिसालत का इकरार किया और उस तक किया جب پورا کفر نبوت کے لہو کا پیاسا تھا، جب پورا کفر پیغمبری کو مٹا دینا چاہتا تھا، جب پورا کفر نبوت کے راستے میں سد سکندری بن رہا تھا، عین اس وقت میں ابو بکر نے محمد رسول اللہ کی رسالت کے اقرار کیے، آپ پر سب سے پہلے ایمان لائے، اور پھر جو کچھ ابو بکر کے گھر میں تھا نبوت کے قدموں پہ وار دیا، اپنی جان تک بھی اسلام کے لیے وقف کر دی، حتیٰ کہ ہجرت کی رات ابو بکر نبوت کو اپنے کاندھوں پہ اٹھائے ہوئے نکیلے پتھروں پہ چل کے غار پہنچا، جس غار میں پہنچنے کے بعد رب العالمین نے جبریل کو بھیج کر صدیق کی رسالت کے ساتھ صحابیت کو واضح لفظوں میں بیان کیا، سال یفلین اس ہونا فی الغار اس سکون لے پائے بھی لا تحصل لے پائے بھی کے لفظ سے ابو بکر کی صحابیت کو خالد بیان کر رہا ہے، یہی وہ لفظ ہے کہ جس لفظ کی بنیاد پر 14 صدی کے فقہا، 14 صدیوں کے سکالر، 14 صدیوں کے مفتی، 14 صدیوں کے مفکر، 14 صدیوں کے جید العلماء اساتذہ امت اس بات کا اقرار کرتے چلے آ رہے ہیں کہ جو شخص ابو بکر کو صحابی رسول نہ مانے وہ لا ریب ولا شک کافر ہے، حتیٰ کہ فتاوی عالمگیری کو مرتب کرنے والے 500 جید العلماء اعلان کرتے ہیں من انکر صحبت ابی بکر فہو کافر، یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، شیعہ کے کفر کا اعلان میں اپنی زبان میں نہیں کر رہا، جو فتاوے چھپ چکے ہیں میں انہی کو نقل کر رہا، نقل کرنا جرم ہے؟ اونچی آواز سے جب وہ کتابیں ملک میں چھپ رہی ہیں جن میں شیعوں کو کافر لکھا گیا اور ان کے گندے نظریات کی بنیاد پر لکھا گیا، اور وہ کتابیں بین نہیں ہیں پابندی نہیں ہے، تو پھر ان کتابوں کا حوالہ جواب کو بیان کرنے کا کوئی جرم ہے؟ کوئی گناہ ہے؟ بلند آواز سے بولی، تو میں فتاوی عالمگیری کا حوالہ عرض کر رہا ہوں جس میں یہ واضح رفتوں نے تحریر ہے، علماء جانتے ہیں، آپ بھی پڑھ سکتے ہیں، من انکر صحبہ ابی بکر فہو کافر، کتنے واضح رہا کہ جو شخص ابو بکر کی صحابیت کا انکار کرے وہ کون ہے؟ پھر یہی شخص جو سب سے پہلے نبی پہ ایمان لائے، قرآن اس کی صحابیت کا اقرار کر رہا، غار میں پیغمبر کے ساتھ یہ مشکلات میں ساتھ دے رہا ہے، یہی وہ عظیم انسان ہے کہ جس کا انتقال ہوتا ہے تو اسے اٹھا کے جنت کے دروازے پہ لایا گیا ہے، توجہ نہیں رہی آپ کی میری طرف، اس لیے میں آگے نہیں کر سکوں گا، توجہ ہے؟ اسی انسان کو اٹھا کے جنت کے دروازے پہ لایا گیا، کون سی جنت؟ اونچی آواز سے، نبی کے روزے پہ لایا گیا، نبی کا روزہ جنت ہے یا نہیں ہے؟ جو نبی کے روزے کو جنت مانتا ہے ہاتھ کھڑا کرے، بلند آواز سے، بلند آواز سے، روزہ کو جنت مانتے ہو؟ اونچی آواز سے، سب مانتے ہیں یا کوئی منکر بھی ہے؟ جو نبی کے روزے کو جنت مانتا ہے وہ ہاتھ پوری طرح سیدھا کھڑا کرے، ٹھیک ہے؟ ہاتھ نیچے کر دیجیے، ہاتھ نیچے کر دیجیے، ذرا سوچ کے، غور کر کے، فکر کر کے، پوری سنجیدگی کے ساتھ اپنی سوچ کو بروئے کار لاتے ہوئے میرے اگلے سوال کا جواب دیجیے، کہیں غلطی نہ ہو جائے، بے ادبی نہ ہو جائے، خیال کرنا، آپ میں سے اب وہ شخص ہاتھ کھڑا کرے جو نبی کے روزے کو جنت نہ مانتا، سوچ کے، کہیں بے ادبی نہ ہو، کوئی ہے ایسا؟ اس پورے اجتماع میں کوئی نہیں ہے، آپ کا گمان کیا ہے کہ پوری دنیا میں کوئی کلمہ پڑھنے والا مسلمان ایسا مل جائے گا جو کہے میں نبی کے روزے کو جنت نہیں مانتا؟ کوئی مل جائے گا جو دل سے کلمہ پڑھتا ہے؟ ملے گا نہیں، تو نبی کے روزے کا جنت ہونا یقینی امر ہے یا نہیں ہے؟ آج سے 1400 سال پہلے ابو بکر کا جنازہ اسی جنت کے دروازے پہ لا کے رکھا گیا یا نہیں رکھا گیا؟ پھر واپس ہو گیا یا دفن ہو گئے؟ کس جگہ دفن ہوئے؟ جنت کہیے نا، جنت میں دفن ہوئے یا نہیں ہوئے؟ بلند آواز سے، تو جو جنت میں دفن ہو وہ مومن نہیں ہوتا؟ غیر مومن بھی جنت میں جا سکتا ہے؟ اونچی آواز سے، بلند آواز سے، جب نبی کا روزہ جنت ہے اور ابو بکر آج سے 1400 سال پہلے اس جنت میں داخل ہوئے اور آج تک اسی جنت میں موجود ہے، پھر جو شخص اس ابو بکر پہ تارا بھیجتا ہے اس جیسا بڑا کائنات میں دجال اور کافر کوئی نہیں ہے. یہ بات میں آپ جب بات میں نہیں کہہ رہا، آپ کو دعوت فکر دیتا ہوں کہ آپ نبی کے روزے کو جب جنت مانتے ہیں تو جو جنت میں چلا گیا پھر اس پر وفات کیسے، جو جنت میں پہنچ کے اس پر تورا کیوں، جو جنت میں چلا گیا اس پر لعنت کیوں، جو جنت میں پہنچ چکا ہے اس کے ایمان کا انکار کیوں، جو ابو بکر کے ایمان کا انکار کرتا ہے وہ نبی کے روزے کے جنت ہونے کا انکار کر رہا ہے، اور جو نبی کے روزے کے جنت ہونے کا انکار کرے اگر وہ کافر نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یا غلط کہتا ہوں؟ توجہ کیجئے، توجہ کیجئے. اب اس جنتی انسان کے خلاف، نبی کے اس رفیق غار اور رفیق مدار کے خلاف، پیغمبر پر سب سے پہلے ایمان لانے والے کے خلاف، لاہور کے ایک سیاہ، لاہور کے ایک رافضی یہودیت کا منقوبہ تحریر کرتا ہے چراغ مصطفی میں، یہ کتاب کا نام ہے، کہتے ہیں کہ سب سے پہلے جس شخص نے شیطان کو قبول کیا ہے وہ ابو بکر. بلند آواز سے لانا، بلند آواز سے لانا، بلند بلند آواز سے، آپ کے منہ میں سنانا ہے تو بلند آواز. یہ کتاب آج بھی، یہ کتاب آج بھی پاکستان میں چھپتی ہے، تقسیم ہوتی ہے، نہ کتاب پہ بین لگا ہے نہ مصنف کو گرفتار کیا گیا ہے. سنی بھائیو، سنی نوجوانوں، سپاہ صحابہ کے جیالو، ایم کیو ایم کے عظیم نوجوانوں، میں سب سے پوچھتا ہوں کہ کیا یہ سنی حقوق کی پامالی ہے یا نہیں ہے؟ بلند آواز سے بولیے، اگر یہ سنی حقوق کی پامالی ہے تو تمہیں تمہاری مہاجر ماں کے دودھ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں کہ جہاں تم نے ملازمت کر کے جگ لڑیے وہاں آج صدیق کی عزت کر کے، تقدس کر کے، شرافت کر کے، دیانت کر کے آؤ ہمارے ہاتھ میں ہاتھ دو تاکہ ہم سنیت کا پھیلا آسمان تک لے جائیں. بات میری ذہن میں بھی آئی یا نہیں آئی؟ یہ لوگ بھائی بن سکتے ہیں؟ کوئی وجہ ہے بھائی چارے کی؟ ان کے بھائی بھائی کا نعرہ کس لیے ہے کہ بیت اللہ پہ قبضہ کر لیں؟ یہی چکر ہے یا نہیں؟ ان کے بھائی بھائی کا نعرہ کس لیے ہے کہ انڈر گراؤنڈ فوجی خفیہ تربیت پر پردہ ڈال لیں؟ اس کے سوا کوئی اور حقیقت نکلتی ہے؟ تو پھر سنیت کو بیدار کرنا میرا فرض ہے یا نہیں ہے؟ بلند آواز سے اس راستے میں ہتھ کڑی آئے تو میں اسے زیور سمجھ کے پہن لوں گا، اور میں نے پہنی ہے، ٹھہریے، میں نے بیڑی اور ہتھ کڑی پہنی ہے اور اسے سجا کر دکھایا ہے. رب العالمین کے فضل و کرم سے میں مٹ سکتا ہوں پر صدیق کی عظمت پیاس برداشت نہیں کر سکتا. سامعین محترم، میری آپ سے آخری اور حتمی اپیل، کوئی سنی میری اس آخری گزارش کو سنے بغیر مت جائے، جو جائے میں اسے راستی تصور کروں گا. میں آپ کو جھنجھوڑنا چاہتا ہوں، میں آپ کی ایمانی کیفیت کو للکارنا چاہتا ہوں، میں آپ کو سنی حقوق کی پامالی سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں، میں آپ کو سنی حقوق کے بحال کرانے کے لیے مٹیریل دینا چاہتا ہوں، تیار کرنا چاہتا ہوں. آپ آج میری بات نہ مانیں، تحقیق کر لیں، خلوت میں جا کے غور کریں کہ میں سچ کہہ رہا ہوں یا غلط کہتا ہوں. سامعین محترم، میں کبھی یہ کفریہ عبارت نقل نہ کرتا جو اب آنے والے گفتگو میں عرض کر رہا ہوں، اس لیے کہ اگر مجھے کسی کافر کے کفر کو نگا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میری زبان اس بکواس کو نقل کرنے کی اجازت نہیں دے رہی. لیکن نقل کفر کفر نباشت کا اصول میرے پیش نظر ہے، اور قرآن کی وہ آیتیں کہ جن آیتوں میں رب العالمین نے کافروں کی وہ گالیاں جو پیغمبروں کو دی گئیں ان کو نقل کر کے ان کا رد کیا ہے، وہ آیتیں دیکھ کر مجھے یہ جرات ہو گئی کہ اگر کسی کافر کے کفریہ کلام کو رب کے لیے نقل کیا جائے اور مسلمانوں کو اس کے کفریہ نظریات سے بچانے کے لیے نقل کیا جائے، اس کے کفر سے نفرت دلانے کے لیے اگر نقل کیا جائے تو اس کی شرن اجازت ہے. اس اجازت کی بنیاد پر میں یہ کفریہ عبارت نقل کر رہا ہوں، ورنہ کبھی نقل نہ کرتا. میرے سنی بھائیوں، اسی چراغ مصطفی کا کالا کافر اور کائنات کا بدترین رذیل انسان، گٹر کا ابھرتا ہوا کیڑا تاریخ کرتا ہے، کہتا ہے سنجو ایسا عورت ہے یا بابری آئے آج تیری بچی محفوظ ہے، آج تیری بیٹی کو کوئی بندریا تحریر نہیں کرتا. صدیق کی بیٹی لوارس ہو گئی، پیغمبر کا حرم لوارس ہو گیا، تو اپنی بچی کے دوپٹے کی، اپنی بہو کے دوپٹے کی عبادت کر رہا ہے، اللہ کیا ایسا لوارس ہے. آج پاکستان کا کافر میری اس ماں کو، مسلمانوں کی اس امی کو بندری تحریر کرے اور سنیت لمبی چادر تان کے سو جائے، ایسا کون ایسا، ایسا امی، ایسا امی، ایسا امی، ایسا آئے امی تیری عصمت کے لیے، تقدس کے لیے، دیانت کے لیے، عفت کے لیے سپاہ صحابہ کا ایک ایک جیانہ جان پہ کھیل جائے گا، لیکن کفر کے راستے میں ضرور سجدہ سکندری بنے گا اور اس ایمان کے ساتھ میدان میں اتر آئے گا. فلاں اللہ کی تہ میں بقا کا راز مصور ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا.